أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صلی اللہ. بس ہماری طبقہ اہل قعود میں سے تھی, ناصران و ناصر ناصورانی در حکومت علی میں سے, کہ ایک ناصور طبقہ امیر المومنین کے زمانے میں یہی اہل قعود و سکوت تھے, جنہوں نے ایک خطرناک محاذ امیر المومنین کے خلاف کھولا اور بہت زیادہ فتنوں کا باعث بنے. قرآنی دین اور مقدس معابی کا دین, اس میں فرق ہے. کئی دینی شکلیں رائج ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ, یعنی اسی وقت یہ بگاڑ پیدا ہو چکے تھے. بہت مختصر تاریخ اسلام کی گزری, ابھی ایک ربع صدی گویا, ایک چوتھائی صدی اسلام کی تاریخ کی گزری تھی, کہ اسی میں حضرت نے فرمایا کہ لوبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ, اسلام کا لبادہ و پوستین الٹی پہن لی گئی ہے, لبادہ الٹا اوڑھ لیا گیا ہے. یعنی دین ہے لیکن قدریں بدل گئی ہیں, دین کے معیارات بدل گئے ہیں. جن چیزوں کو اہمیت ہونی چاہیے وہ ثانوی بن گئی ہیں, جو ثانوی چیزیں تھیں وہ اہمیت کی چیزیں بن گئی ہیں. مجاہدین وہ معیار اور اسوہ نہیں رہے, بلکہ قائدین ان کی جگہ پر آ گئے ہیں. قرآنی دین اس کے بالکل برعکس ہے. لبادہ جب الٹا جاتا ہے دین کا, جن طبقوں کی قرآن نے مذمت کی ہے وہ طبقے ممدوح واقع ہو جاتے ہیں, محترم ہو جاتے ہیں. یعنی مجرمین قرآن محترمین امت بن جاتے ہیں, اور محترمین قرآن مجرمین امت بن جاتے ہیں. لوگ مجاہدین و مبارزین سے نفرت شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بجائے مقدس معابوں, گوشہ نشینوں اور سکوت و قعود اختیار کیے ہوئے لوگوں کو اپنا پیشوا مان لیتے ہیں. یہ ہے معنی لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ. یا علامہ اقبال کی تعبیر کے مطابق, آئین قرآنی و آئین شبیری یہ ترک ہو جاتا ہے, اور اس کی جگہ پر دین خانقاہی اور آداب و رسوم خانقاہی شروع ہو جاتے ہیں, رائج ہو جاتے ہیں. یعنی خانقاہی دین مقدس دین بن جاتا ہے, اور مبارزہ و مجاہد لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام گر جاتا ہے. اور یہ خطر پوری تاریخ اسلام میں, یہ اسلام کے ساتھ یہ المیہ تکرار ہوتا رہا اور معاصر زمانے تک جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس محاذ کو برملا کیا اور اس محاذ پہ مبارزہ کیا. جو لوگ لبادائی دین میں آ کر دین کو نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین قرآنی کے خلاف جنہوں نے خود باقاعدہ ایک دین بنا رکھا ہے, جس طرح قرآن نے فرمایا کہ ایک دین الہی ہے, دین آبائی ہے, ایک کلچرل دین ہے اور ایک آسمانی دین ہے. قرآنی دین اور جنتری کا دین, جیسے بر صغیر میں رائج دین جس پر لوگ عمل کرتے ہیں, عملاً جنتری کا دین ہے. اب اسی طرح ایک دین سکوت و قعود کا دین ہے, اور ایک قیام و مبارزہ کا دین ہے. اور ہمیشہ سے اسلام اس دین سے بھی سامنا کرنا رہا اسلام کو, اور اس دین سے بھی, اس مذہب کی شکل سے بھی اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے اس خطر کو, اس کو ایک خطرہ پہلے قرار دیا, اس خطرے کو بھانپا پہلے خود, اور پھر اسے امت کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایک عظیم خطر ہے. جیسے خوبصورت سانپ انسان نے جیب میں ڈال رکھا ہو, بے شعور انسان نے, اسے بتایا جائے کہ یہ تم نے آستین میں سانپ پال رکھا ہے, یہ تمہیں ڈسے گا کسی وقت بھی. اسی طرح سے لوگ اگر اسیر ہو جائیں اور ساکتین و قائدین کو اپنا پیشوا اور رہنما مان لیں, لوگوں کی دنیا بھی تباہ کریں گے اور آخرت بھی تباہ کریں گے یہ لوگ. امام نے دو خطرے فرمایا کہ دشمن کی طرف سے, استکبار کی طرف سے اسلام کو درپیش ہیں. اس وقت چونکہ اس جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں جو ابھی شروع ہوئی ہے، تہذیبوں کی جنگ و تصادم، البتہ اسی وقت سے آغاز تھا، لیکن امام جیسی شخصیت چاہیے تھی جو اس جنگ کے اثرات کو دیکھ سکے اور جنگ کے خطر کو بھانپ سکے اور ان کو اعلان کر سکے، لیکن آج وہ جنگ کھل کے سامنے آئی ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ علماء استکبار نے دو کام کیے ہیں، ایک تو روب و وحشت ایجاد کر کے مسلمانوں کو دین سے دور کرے، اور دوسرا مسلمانوں کی صفوں کے اندر، روحانیت اور علماء کی صفوں کے اندر گھس کے ایسے نمائشی چہرے، مصنوعی چہرے بنا میں عالم و روحانی روحانیت کے اندر داخل کر دے، اور پھر لوگوں کی توجہ اس ان کی طرف موڑے کہ یہ در حقیقت اصل دین یہ ہے. یہ مطلب پہلے بھی رہا ہے، بنو امیہ نے یہ کام کیا، آئمہ سے دور کرنے کے لیے مصنوعی عالم چہرے بنائے اور ان کی طرف لوگوں کو راغب کیا کہ یہ در حقیقت اصل دینی رہنما ہیں. بعض فقہا کے نام پر درباروں نے فقی بنائے، درباری فقی جن کی شخصیتیں فقط درباروں نے بنائی، آئمہ کے مقابلے میں ان کو لا کر کھڑا کیا تاکہ لوگ آئمہ سے دور ہو کر ان کے پیچھے چلیں، اور وہ عمل آج تک جاری ہے، اور اس وقت تو کھل کے جاری ہے، پہلے پنہانی طور پر ہوتا تھا، آج آشکارا طور پر جاری ہے. چند سال پہلے امریکہ کے اندر ایک تنظیم وجود میں آئی ہے، علماء اور برجستہ شخصیات، شیعہ برجستہ شخصیات کی، اور اس کا افتتاح بھی اس معروف شخص نے کیا ہے جو ابھی ورلڈ بینک کا تھا، سرپرست تھا، اور اس نے گپلا کیا، فراڈ کیا اور اس کو ہٹا دیا گیا. اور مغز متفکر امریکہ جس نے تہذیبوں کی جنگ کا نقشہ بنایا ہے، آرکیٹیکٹ اس جنگ کا، یا ان چند افراد میں سے ایک وہ تھا، بلکہ یوں کہیں کہ اس بورڈ کا ایک برجستہ عضو اور سرپرست بھی تھا، یہ پال والفوویز، جس نے اس جنگ کا نقشہ بنایا ہے مڈل ایسٹ پر امریکہ کی قدرت بڑھانے کا اور عراق پر قبضے کا. بعد میں اس کو ورلڈ بینک میں منتقل کیا گیا، وہاں اس نے ایک اخلاقی فساد بھی اس کا سامنے آیا اور مالی بھی، اور اس کو اب ہٹا دیا گیا ہے. اس شخص نے خود ٹی وی، یہ باقاعدہ چینل پہ دکھایا گیا ہے، یہ کوئی اندر کی خفیہ ایجنسیوں کی خبریں نہیں ہیں، یہ میڈیا کی خبر ہے، یعنی باقاعدہ ٹی وی چینل پہ تصویر دکھائی گئی ہے. شیعہ علماء مؤممین سید و غیر سید جمع ہوئے، اس میں مختلف ملکوں کے تھے، لبنانی، عراقی، پاکستانی، ہندی، جہاں جہاں بھی تشیع بیلٹ ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر انہوں نے جمع کی اور ایک تنظیم بنائی ان کی مسلم امہ کے نام سے، اور اس کا افتتاح اس شخص نے کیا. اس کا بجٹ بھی باقاعدہ اسی میں سے ہوتا ہے جو امریکی کانگریس سالانہ بجٹ اعلان کرتی ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، جو بجٹ اس اعلان ہوتا ہے تقریباً 21 ارب ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں یہ پورے جہان اسلام کے لیے، 21 ارب ڈالر اعلان کرتے ہیں. اس دفعہ جو اعلان ہوا ہے 21 ارب ڈالر کا ہوا ہے، اس میں سے اس تنظیم کا بھی حصہ ہے، جیسے بہت سارے ملکوں کے لیے الگ الگ ان کے گروہ ہیں جن کو یہ پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی کتاب لکھے، کوئی مجلہ لکھے، کوئی فلم بنائے، کوئی تقریر کرے، کوئی مسجد بنائے، کوئی امام بارگاہ بنائے، مدارس کی مدد ہو، سلیبس اس سے بنتا ہے، یہ سارے کام اسی بجٹ سے انجام پاتے ہیں. ان میں سے اس تنظیم کا بھی حصہ تھا اور باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا، اور اس میں اس نے ہدف یہ بتایا کہ تشیع میں تحریفات واقع ہو گئی ہیں، اور تشیع کو تحریفات سے اتنا ہمدرد ہے یہ شخص تشیع کا، پال والفوویز، کہ اس نے تشیع کو تحریفات سے بچانے کے لیے باقاعدہ علماء کی تنظیم بنائی ہے اور کہا کہ اس تحریفات سے پاک کرنا ہے تشیع کو. کون سی تحریفات تھی؟ نام بھی لیا اس نے، خمینیات، کہا کہ تشیع کے اندر خمینیات داخل ہو گئی ہیں، یعنی افکار امام خمینی تشیع میں گھس گئے ہیں، اور تشیع جو تھا وہ ہٹ گیا ہے، اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے. خوب ظاہر ہے یہ لوگ یعنی تشیع، وہ تشیع جو ان کی نظر میں ہے، یعنی سکوت و جمود و قعود کا تشیع، نہ تشیع علوی یا بعض مبارزین و بعض اہل قلم کے بقول تشیع سرخ. تشیع سرخ کے مقابلے میں تشیع سیاہ کے حامی ہیں، بعضوں نے تقسیم کیا تشیع کو اس طرح سے جیسے ڈاکٹر شریعتی نے تشیع کو تقسیم کیا ہے سرخ و سیاہ میں، ایک سیاہ تشیع ہے اور اس کو انہوں نے کہا یہ صفوی، یعنی شاہوں کا، پادشاہوں کا، شہنشاہوں کا تشیع، درباروں سے جو تشیع نکلا ہے، اور ایک کربلا کا تشیع، امیر المومنین کا تشیع، نہج البلاغہ کا تشیع، اور مبارزین و مجاہدین کا تشیع، جس کو انہوں نے تشیع سرخ کا نام دیا ہے. غرض یہ کہ انہوں نے بھی کہا کہ دو تشیع ہیں اس وقت، امام نے بھی کہا کہ دو تشیع ہیں اتفاق سے، امریکائی اور ناب، اسلامی امریکی اور اسلامی ناب، تشیع امریکی اور تشیع ناب. انہوں نے یہ تنظیم بنائی تاکہ افکار امام سے ان کو پاک کریں تشیع کو، اور خالص تشیع پیش کریں، یعنی امریکی تشیع لوگوں کے سامنے ترویج کریں. خب وہ لوگ آ کر ابھی اس بجٹ کو آپ دیکھیں کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ بجٹ اس وقت کہاں استعمال ہو رہا ہے، اربوں ڈالر خرچہ اسلام کی مسلمانوں کے اندر، اور تشیع اس میں سر فہرست ہے، تشیع سر فہرست ہے، اور اس میں بھی ہدف یہ ہے کہ خمینیات سے پاک کرنا ہے. امام خمینی کے افکار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عینیت دین و سیاست، اس سے اس کو جدا کرنا ہے، یعنی یہ تفکرات نکالنے ہیں. مذہب قیام و مبارزہ، اور ابھی آئے گی بات ایک امام کریں گے کہ تشیع خون و شمشیر کا مذہب ہے. امام خمینی بھی تشیع سرخ کے قائل ہیں، تشیع شمشیر کے قائل ہیں، تشیع خون کے قائل ہیں، نہ تشیع خانقاہ کے اور تشیع سرداب کے اور تشیع گوشہ نشینی کے قائل نہیں ہیں. امام بھی تشیع سرخ کے قائل ہیں. اسی کو انہوں نے کہا کہ نکالنا چاہا، اپنے افراد معین کی یہ تنخواہیں دی ان کو. ظاہر ہے کہ قدیمی حربے قدیمی ہو چکے ہیں کہ کسی مولوی کو پیسہ دیا وہ ایک تقریر کر دے، مثلا مجلس پڑھ دے، یہ بہت پہلے ہوا کرتی تھی، آج سے 50 سال پہلے کے حربے، 60 سال پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں. ماڈرن زمانے میں خوب یہ پیسہ زیادہ بھی ہو گیا ہے، اس کو ماڈرن طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم اس وقت کام یہ ہے کہ ہر زبان میں، جو خصوصاً تشیع جن زبانوں میں موجود ہے، شیعہ جن زبانوں میں سوچتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں یا آپس میں رابطے رکھتے ہیں، ان ساری زبانوں میں ٹی وی چینل، میڈیا چینل ان کے قائم کیے جائیں، ویب سائٹس قائم کی جائیں، اور ان کے ذریعے سے یہ تفکر پھیلایا جائے. یہ اسی بجٹ کا حصہ ہے، یہ اس میں شک نہ کریں آپ. انسان میں اگر بصیرت ہو تو دیکھ سکتا ہے صاف کہ یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے. لہذا امام نے فرمایا کہ پہلے ایک حربہ ان کا یہ تھا کہ ڈراؤ دھمکاؤ، جیسے پہلے عرض کیا کہ خوف کی فضا پیدا کرو، اور اس خوف کی فضا میں لوگوں کو دین سے دور کریں. اور ایک طریقہ انہوں نے یہ آزمایا کہ نہ، ان کی صفوں میں ایسے چہرے داخل کر دو جو اس خوف سے بھی زیادہ بدتر عمل کریں گے، ان کو دین سے دور لے جائیں. یہ دونوں کام کیے انہوں نے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ مجاہدین کو کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا تھا، استکبار کے خلاف الگ لڑنا پڑتا تھا، اور سکوت کے محاذ کے خلاف الگ لڑنا پڑتا تھا. استکبار وقتی کے از نابودی مطلق روحانیت، اسی منشور روحانیت کا ہی حصہ ہے یہ بقیہ، صفحہ 278 پہ ہے، صحیفہ امام جلد 21 میں. استکبار وقتی از نابودی مطلق روحانیت و حوزہ مایوس شد. پہلے تو انہوں نے چاہا کہ ان کو سرے سے نابود کر دیں، حوزہ اور علماء کو، لیکن کامیاب نہیں ہوا. دو راہ ورائے ضرب زدن انتخاب نمود، دو راستے اس نے اسلام پر ضرب لگانے کے لیے انتخاب کیے ہیں. یکی راہ ارعاب و زور، و دیگری راہ خدع و نفوذ در قرن معاصر، یعنی موجودہ صدی میں یہ دو حربے ہیں. ایک یہ کہ دہشت ایجاد کرو، وحشت ایجاد کرو، قتل کرو ان کو، ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، شکنجے دو ان کو. اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ ان کے اندر نفوذ کرو، ان کے اندر گھس کے ان کی صفوں میں، اور ان کو اندر سے خراب کرو. آپ کو یاد ہوگا، پرانی باتیں ہمیں اتنی عمر نہیں ہے ہماری کہ صدی ساری یاد ہو ہمیں، لیکن تو 3 سال پہلے کی باتیں کم از کم حفظ کرنی چاہیے، ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے. یہ جرنیل پاکستان میں جب آیا تھا اوائل میں، اور اس نے قوم فتح کی، اور پاکستان جب فتح کیا تھا اس کمانڈو نے، تو آ کر اس کا یہ بیان تھا، اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ایجنسیوں کو حکم دے دیا ہے کہ انتہا پسندوں کی صفوں کے اندر گھس کے ان کو اندر سے خراب کریں. یہ اس نے صاف پریس کانفرنس میں کہا، ابھی بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے، یہ پریس کانفرنس پوری دنیا میں منعقد ہوئی. یعنی ایک یہ کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف، انتہا پسندوں سے مراد یعنی مسلمان، انتہا پسند، یعنی ہر جو بارش آدمی ہے نماز پانچ وقت کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ انتہا پسند ہے، اور جو صرف نماز عید پڑھتا ہے وہ صحیح مسلمان ہے، وہ اللہ جو پابندی سے روز نماز پڑھتا ہے وہ ان کی نظروں میں انتہا پسند ہے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حکم دے دیا ہے کہ انتہا پسندوں کی صفوں میں گھس کے ان کو اندر سے خراب کرو. یعنی امام نے جو مطلب پہلے پیشن گوئی کیا ہوا تھا کہ یہ طریقہ ہے اس صدی میں مؤثر حربہ ہے ان کا، جرنیل نے آتے ہی صاف صاف کہہ دیا یہ، چونکہ سیاستدان نہیں تھا، یہ ابھی تک سیاستدان نہیں ہے. اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کا جو میدان تھا وہ سارا گزرا جہاں پر چھونیوں میں اور پادگانوں میں، وہی انداز ہے اس کے بات کرنے کا، سیاست میں نہیں بات بول، سیاسی زبان نہیں بول سکتا یہ، اس کی مجبوری یہ ہے. لہذا اپنا صاف صاف آ کے اس نے کہہ دیا کہ میں نے حکم دے دیا کہ اندر گھس کر ان کو خراب کرو، لیکن ان اس مسلمانوں کے اندر یہ شعور نہیں تھا کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون گھسا ہے. ظاہر ہے کہ ایک فوجی یا ایجنسی کا یا پولیس کا آدمی مونچھیں رکھ کر تو علماء میں نہیں آ کے بیٹھے گا، کوئی مونچھوں والا تو نہیں آئے گا صفے علماء میں بیٹھ کر، داڑھی والا آئے گا صفے علماء میں بیٹھے گا. یہ کہیں جی ہماری صفوں میں کوئی نہیں گھسا، کیوں نہیں گھسا؟ کہ یہ تو سب ایک جیسے ہیں، انہی میں اس نے اپنے بندے پالے ہیں. مثلا قم مرکز انتہا پسندی ہے ان کے نزدیک، اور میں نے اس نے کہا کہ میں نے حکم دیا کہ انتہا پسندوں کی صفوں میں گھس کے اندر سے خراب کرو ان کو، تو ظاہر ہے کہ قم میں بھی انہوں نے نفوذی اپنے چھوڑے ہیں، اور وہ نفوذی ان کے ظاہر ہے کہ یہاں پر مونچھے رکھ کے نہیں آئیں گے، طالب علم کے روپ میں، ابا کباب کے روپ میں داڑھی رکھ کر باقاعدہ پذیرش ہو کر برنامے کے اندر آ کر یہاں پر آ کر موجود ہو کے اندر گھس کر صفوں میں تفکر تبدیل کریں گے، امام اور رہبر کی تصویریں اتروائیں گے اور اس کی جگہ پر مثلا دوسری تصویریں اویزاں کروائیں گے، اور یہ تفکر اندر نفوذی لوگ ہیں، گھس کے اندر یہ کام کریں گے، وہ اسی لباس اور لبادے میں یہ کام کریں گے. وہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. اولین و مہم ترین حرکت القاء شعار جدائی دین از سیاست است. ان کو جو سبق سکھایا انہوں نے، یہی جو ابھی کہا کہ امریکی کانگریس کے بجٹ سے اور پال والف اویز کی رہبری میں جو تنظیم بنی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد تفکر جدائی دین از سیاست، اس کی ترویج کرنا ہے بھرپور طریقے سے. پہلے گوشہ نشین تھے، چپ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سردابوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بولتے نہیں تھے، کیوں کہ آغا دین سیاست سے جدا ہے، یہ سیاست ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے. لیکن اب اس بات کو پوری دنیا میں نشر بھی کرنا چاہتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے، یعنی خاموش نہیں رہے اس وجہ سے کہ دین سیاست سے جدا ہے، ہم کوئی کام نہیں کرتے، کوئی فعالیت نہیں دکھاتے چونکہ یہ سیاست ہے، بلکہ اس شعار کو، اس تفکر کو، اس تھیسس کو انہوں نے دنیا کے اندر پرچار بھی کرنا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں بٹھانی ہے یہ بات. انہوں نے اصرار کر کے تلقین مردوں کو اثر کرتی ہے، مردہ بے شک مر بھی جائے لیکن تلقین اثر کرتی ہے. پڑھتے ہیں کندھا ہلا ہلا کے اسما افہم یا فلان، اگر چند دفعہ مردے کو سکھاؤ تو وہی بولنا شروع کر دیتا ہے مردہ. اور چونکہ معاشرے مردہ ہیں اس وقت، عملی طور پر لوگ ایک مردگی کی حالت میں ہیں، بیدار نہیں ہیں، باشعور نہیں ہیں، مردوں کی طرح ہیں، مردوں کی طرح اپنٹائزڈ ہیں لوگ، یعنی کسی نے ان کو اپنٹائز کیا ہوا ہے، جو تلقین ہو اسی کو سن لیتے ہیں. اور اس کو اگر دیکھنا ہے آپ میڈیا سے دیکھیں، اگر میڈیا سے چند پروگرام مسلسل نشر ہوں کسی بارے میں، مثلا کہا جائے کہ مسلمانوں کو کہا جائے یہ دہشت گرد ہیں، اگر 10 دفعہ تکرار کیا جائے ساری دنیا قائل ہو جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. یورپ کے اندر انہی میڈیا نے باور کرا دیا ہے کہ اس وقت سب سے خطرناک ترین کتاب دہشت گردی کی قرآن ہے، معاذ اللہ، یہ ہر یورپی کو باور ہے، یقین ہے ان کو، چونکہ اتنا تکرار کیا ہے انہوں نے. آپ کو باور ہے کہ سب سے زیادہ منفور ترین نام مقدس ہے حضرت پیغمبر اکرم ہے یورپ کے اندر، اس لیے کہ تلقین کیا انہوں نے. محمد نام اس وقت منفور ترین نام ہے، جس کا نام محمد اس کو نوکری نہیں دیتے، جس کا نام محمد اس کو پاسپورٹ نہیں دیتے، اس کو ویزا نہیں دیتے، اس پہ نظریں رکھتے ہیں. کیوں ہوا یہ کام؟ یہ ابھی چند سالوں میں ہوا ہے، ان کے میڈیا نے تلقین کی ہے، ان کے بے خبر لوگ، وہی مردہ قوم جو فقط شکم پرستی اور شہوت رانی میں مشغول ہے، جب تھک کے آتے ہیں شہوت رانیوں سے اور شکم پرستیوں کے گھر میں بیٹھ کے آ کر چینل آن کرتے ہیں، ادھر سے تلقین شروع ہو جاتی ہے، یہ مردہ پلنگ پہ لیٹتا ہے اور ادھر سے ٹی وی شروع کر دیتا ہے افہم یا اسما یا فلان، کہ قرآن ایسے ہے، پیغمبر ایسے ہے، فلان، ان کو باور ہو جاتا ہے. خب یہی حال یہاں پر مسلمان ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان کو قرآن سے تو نہیں نفرت, جو یورپ میں پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا. یورپ میں ان کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ دہشت گردی کی کتاب ہے فلاں اس طرح سے, لیکن ادھر مسلمانوں کے اندر آ کر ایسے نہیں کہتے. مسلمانوں کے اندر آ کر اور زبان میں بات کریں گے, مسلمانوں کے اندر آ کر بات کریں گے کہ اسلام در حقیقت امن کا مذہب ہے, اسلام صلح کا مذہب ہے, اسلام سیکولر ہے, اسلام لیبرل ہے, اسلام میں آزادی ہے, اسلام میں یوں ہے, اسلام کی تشریح کروائیں گے. اور یہ ایک نعرہ لگائیں گے کہ اسلام مولویوں سے آزاد کرانا ہے اور انٹلیکچوئلز کے دینا ہے, روشن فکر افراد کے حوالے کرنا ہے کہ وہ آ کر اسلام کی تشریح کریں. یہ جب آ کر میڈیا میں دو دفعہ تین دفعہ ایک انسان سنتا ہے, یہ آزاد میڈیا جس پہ بہت خوش ہیں لوگ کہ آزاد میڈیا پہ ہماری آواز نشر ہو رہی ہے, اس آزاد میڈیا نے یہ تفکر ترویج کیا ہے, لہذا بہترین اور مؤثر ترین زبان یہ ہے. دس دفعہ اگر ٹی وی چینل سے ایک بات سنی, یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ ایسے ہوا ہے, یقیناً یہی بات ہے. خب انہوں نے بہت مثلا ابھی عراق کے اندر بمباری کرتے ہیں ایک دیہات کے اوپر, عورتوں اور بچوں کو قتل عام کر کے پھر میڈیا پہ کہتے ہیں دہشت گرد تھے. چار پانچ دفعہ چار پانچ ریڈیو چینل مل کر ٹی وی چینل کہتے ہیں, لوگ باور کر لیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. اس لیے میڈیا سے جب نشر ہوگا روز, مثلا ایک مولوی بیٹھ کے کہے گا دین سیاست سے جدا ہے, پھر دوسرا آئے گا دین سیاست سے جدا ہے, ایک قرآن سے ثابت کرے گا جدا, ایک حدیث سے ثابت کرے گا جدا, ایک سیرت سے ثابت کرے گا جدا, ایک عرفان کے ذریعے ثابت کرے گا جدا, ایک سائنس کے ذریعے ثابت کرے گا جدا ہے, ایک فقہ کے ذریعے ثابت کرے گا جدا, ایک کلام کے ذریعے ثابت کرے گا, ایک نحو کے ذریعے, ایک صرف کے ذریعے, ایک کس کے ذریعے ثابت کرے گا. خوب جب دس مولویوں کی زبان سے لوگ سنیں گے دین سیاست سے جدا ہے, خوب جدا ہے. اب آپ رسول اللہ کو لا کے سامنے کھڑا کریں اور یہ رسول زو پکار پکار کے ان کو کہیں کہ دین عین سیاست ہے, یہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ مردے نے تلقین سن لیا دس دفعہ اور اس کا اثر اس نے قبول کر لیا ہے. یہ تفکر معاشرے اس تلقین زدہ ہیں, مردہ معاشرے, مثلا ہمارا معاشرہ مردہ تلقین زدہ معاشرہ ہے. اس لیے اس وقت میڈیا پہ اس تفکر کی ترویج انتہائی اہم ہو گئی ہے, ضروری ہو گئی ہے, اور باقاعدہ اس تفکر کے لیے اسپیشل چینل شروع ہیں جن میں فقط یہ تفکر ترویج ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی. ایک ٹی وی چینل چلانا ایک معمولی سطح کا نہ, بہت ہی آئیڈیل سطح پہ نہ, معمولی سطح پہ ایک ٹی وی چینل اس وقت چلانا 21 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ ہوتا ہے, تحقیقی اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں نہ کہ تقریبی. 21 کروڑ روپیہ کم از کم معمولی سطح کا, نارمل سطح کا ٹی وی چینل اس وقت چلانا 21 کروڑ روپیہ شروع کے لیے ہے, اور کم از کم 5 سے 7 کروڑ اس کے لیے سالانہ خرچہ ہے. خوب ٹی وی چینل چلانا آسان کام تو نہیں. پھر اس میں آپ یار کمرشل بھی نہیں ہے, اشتہار بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اتنا پیسہ کس کا ہوگا؟ بیت المال, مال امام, اور اس کے ذریعے سے تفکر کیا پھیلانا ہے؟ بنو عباس و بنو امیہ کا, کہ علی امام دینی ہے اور امیر شام امام سیاسی ہے. جم کیا ہوا ہے نا, اہل سنت نے جم کیا ہوا ہے, دونوں کو مانتے ہیں. وہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے نا آپ کے, کہ حجر ابن عدی کی قبر پہ ایک زائر گیا اور اس نے پوچھا یہ کون ہے, کہا کہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ ہے. کہا یہ کیسے شہید ہوئے؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا. کہا کون تھے؟ کہا علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے, قاتل بھی رضی اللہ عنہ, مقتول بھی رضی اللہ عنہ. یعنی خوب جدائی دین از سیاست وہیں سے شروع ہوئی ہے. امامت, مانوی امامت الگ ہو گئی اور سیاسی امامت الگ ہو گئی. یہ خطرناک ترین کام ہے اس وقت جو آغاز ہونے جا رہا ہے اور ہوا ہے, اب اول سے شروع ہے. اب اس کے اندر شدت آئی ہے, اب اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے, بھرپور طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے. القاء توجہ فرمائیں امام کے ان جملوں پر, یہ ایک ایک جملہ بہت قیمتی ہے. قدردان ہوں ہم ان جملات کے اور اس امام کے جس نے ہمیں بیداری عطا کی ہے, جس نے روح ہمیں عطا کی ہے. اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے آج معلوم نہیں کس حالت میں ہوتے, دنیا کس حالت میں ہوتی, یہ چند افراد جو متوجہ ہیں یہ کس عالم میں ہوتے. القائے, شعار جدائی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه کارگر شده است. یہ نعرہ کہ دین سیاست سے جدا ہے، استکباری نعرہ، حوزے میں مؤثر ثابت ہوا، حوزے نے قبول کر لیا اس کو، روحانیت نے اور علماء نے قبول کر لیا اس کو، تا جائی کہ دخالت در سیاست دو نشان فقی و ورود در مارکہ سیاسیون تہمت وابستگی بے اجانب رب احمرا میاورت. یہاں تک انہوں نے جدائی دین از سیاست کو ترویج کیا. امام کے زمانے میں یہ میڈیا پہ نہیں ہوا تھا، یہ کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، مجلوں کے ذریعے ہوا تھا. یعنی ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ بیٹھ کر ایک ہی بات نہیں سن رہے ہوتے تھے، بس ایک تک کتاب پہنچتی تھی، ایک تک نہیں پہنچتی تھی. لیکن اس وقت ایک سیکنڈ کے اندر اس وقت ملینز افراد کو یہ تفکر پہنچایا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ جو شخص سیاست کے اندر، مثلا ایک فقی اگر سیاست میں دخالت کرے، وہ کہتے ہیں فقی نہیں ہے، عدالت نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ سیاست میں اس نے دخالت کی ہے، اور تہمت لگاتے تھے کہ یہ ایجنٹ ہے. سیاسی فقی کو، سیاسی مجتہد کو کہتے تھے یہ ایجنٹ ہے. اب یہ آئے گا بعد میں، امام نے فرمایا کہ خود امام پر انہوں نے تہمت لگائی، یہی مقدسین قم نے امام پر تہمت لگائی کہ یہ کمیونسٹوں سے پیسے لیتے ہیں، روس نے ان کو پیسے دیے ہیں کہ تاکہ شیعہ مملکت کو افراتفری میں شکار کریں، درہم برہم کریں، حالات خراب کریں. ایک ہی مملکت شیعہ ہے، ایک ہی شاہ ہے شیعہ، اس شاہ کو روس برداشت نہیں کر سکتا، اور روس نے ایک فقی کو پیسے دیے ہیں کہ وہ آ کر حالات خراب کرے. یہ تہمت لگائی انہوں نے، چونکہ سیاست میں مداخلت کی امام نے. یقیناً روحانیوں نے مجاہد از نفوذ بیشتر زخم برداشتان. مبارز علماء اور مجاہد علماء نے ان لوگوں سے سب سے زیادہ زخم کھائے ہیں، ان زخم زبان، تہمتیں اور بہتان. شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا رحمت کرے، بالآخر دشمنان دین نے اپنی کینے اور غضب کی گولی شہید کے سینے پہ چلائی اور اس طرح اپنا دل ٹھنڈا کیا. لیکن جو نفوذی لوگ تھے تشیعوں کے اندر، ان کے دل ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں. اور اتنا کردار کشی شہید کی مؤممین نے کی، اتنی خودکشی، اتنی کردار کشی یا شخصیت کشی شہید کی دوسروں نے نہیں کی. یہ شہید کا فرمانا تھا کہ رو کے یہ کہا کہ میں حتیٰ اپنے قاتل سے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے، یا تو میں اس سے درگزر کر لوں گا، لیکن بعض کا نام لے کے کہا ان سے میں درگزر نہیں کروں گا. اس لیے کہ جو شکنجہ دیا انہوں نے روحی طور پر شہید کو، وہ وہی شخص برداشت کر محسوس کرتا ہے جس پر گزری ہے، ہم نہیں محسوس کر سکتے. زخم زبان جس کو لگائے جائیں، تہمتیں جس پہ لگائی جائیں، وہی برداشت کرتا ہے کہ کیا اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی امیر المومنین سے پوچھے جا کر کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب امیر المومنین کا درد دنیا میں کوئی ثانی انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ کیا گزر رہا ہے درد دل علی میں. یہ وہ درد ہے جو انسان کو تنہا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس میں کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتا انسان. مالی غم، دنیاوی غم، دوسرے غموں میں انسان شریک ہو سکتا ہے، تسلیت ہو سکتی ہے، لیکن ان دردوں میں کسی کی تسلیت بھی کام کارگر نہیں ہوتی. گمان نہ کنید کہ تہمت وابستگی و افتراء بے دینی را تنہا اغیار بے روحانیت زدہ است. یہ مت سوچنا کہ فقط دشمنان دین نے، غیر مسلمانوں نے علماء اسلام و علماء تشیع پر تہمت لگائی ہے کہ یہ دوسروں کے ایجنٹ ہیں اور بے دین ہیں. ضربات روحانیت نا آگاہ و آگاہ وابستے بے مراتب کاری تر از اغیار بودے وہاں. وہ علماء جو درباروں سے اور سرکاروں سے اور حکومتوں سے وابستہ ہیں، عالمی تنظیموں سے وابستہ ہیں، تعلقات ہیں جن کے ان کے ساتھ، عالمی تنظیموں کے ایجنٹ ہیں، پیسے لیتے ہیں ان سے اور لے کر اپنے دستگاہیں اور اپنے مراکز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے عالمی تنظیموں سے لے کر، اور وہ عالمی تنظیمیں معلوم نہیں پیچھے کہاں سے مربوط ہیں. ان کے تہمتیں کہیں زیادہ مبارز علماء پر شدید تر ہیں. یعنی دشمنان دین، آپ اسرائیل ریڈیو سنیں اور کسی مدرسے میں جا کر مولوی کے تبصرے سنیں انقلاب کے بارے میں، تو وہ زیادہ سخت تر بات کرتا ہے، وہ مولوی زیادہ سخت بات کرتا ہے. آپ بی بی سی سی این این سنیں, اتنا اسلام کے خلاف شدت مبارزین کے خلاف مجاہدین کے خلاف نہیں ہوتی. مثلا رہبر انقلاب کی شخصیت کشی خوب کرتے ہیں, یہ انٹرنیشنل چینل سارے کرتے ہیں, آپ سن لیں. بالآخر انہوں نے اپنی صحافت کا, جرنلزم کا ایک ادب رکھا ہوا, ایک مقام رکھا ہوا ہے, اس سے آگے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے. مثلا رہبر کو اگر انہوں نے توہین ہی کرنی ہو تو ہمیشہ آیت اللہ خامنہ ہی کہہ کے نام لے کے پھر بات کرتے ہیں, کسی پالیسی پر, کسی فکر پر, کسی کام پر مثلا اعتراض کرتے ہیں. یعنی اپنا ایک انہوں نے دائرہ مقرر کیا, وہ اس دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتے. لیکن یہ گستاخ بے ادب جس نے لبادہ اسلام اوڑا ہوا ہے, یہ انتہائی گستاخ ہے. یہ ساری حدیں عبور کر جاتا ہے. حتیٰ اس کو اتنا ادب نہیں ہے جتنا مثلا بی بی سی اور ریڈیو اسرائیل مثلا خیال رکھتا ہے, جن حدود کا اتنی کا بھی خیال نہیں رکھتا. یہ اس قدر کینہ توز ہے. یہ در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگوئی شاہ خائن است, محاذ سکوت کیا کرتا ہے؟ یعنی محاذ سکوت ساکت, صرف حق کے ساتھ دینے کے بارے میں ساکت ہے, نہ کہ ہر جگہ ساکت ہے. حق کو خراب کرنے میں بول رہا ہے, باطل کا ساتھ دینے میں ساکت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مبارزہ کا آغاز کیا, یعنی اوائل انقلاب میں, یعنی انقلاب سے 15-20 سال پہلے جب مبارزے کا اعلان کیا, اس وقت امام نے ہی سب سے پہلے بڑھ کر کہا کہ شاہ خائن ہے. بعد میں یہی شعار بن گیا. انقلاب کا اصلی ایک نعرہ شاہ خائن تھا, اور شاہ کا نام ہی لقب ہی خائن پڑ گیا. مرنے کے بعد شاہ معدوم, جب تک زندہ تھا شاہ خائن. انقلاب کے جو نعرے تھے شہداء, یا دوسرے جو زندہ تھے اس وقت شہداء جو نعرے لگاتے تھے, وہ ان میں سے یہی تھا کہ اے شاہ خائن آوارے گشتی, یعنی اے خائن شہنشاہ تم بھاگ گئے ہو یہاں سے, ملک کو ویران کر کے چلے گئے ہو, تباہ کر کے چلے گئے ہو, قبرستان آباد کر کے اور خود بھاگ کے چلے گئے ہو. اگر کہو آغاز مبارزات میں اگر کہو شاہ خائن, بلا فاصلے جواب میں شنیدی کہ شاہ شیعہ است. خوب حد دے کر وہ نگون بخت, وہ پست و رزل انسان خاندانی طور پر تشیع تھا, شیعہ خاندان سے تھا. شاہ تو بہت شیعہ خاندان کا ایک فرد تھا, فاسد. مشرف کے بارے میں کہتے ہیں شیعہ ہے. اگر کہو یہ جرنیل خائن ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, سید بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. یہ کون تب ساکت ہے؟ خوب ساکت ہے تو یہاں بھی چپ رہو, منہ بند رکھو اپنا. یہاں یہ منہ نہیں ہے, بعض منہ نہیں ہے. منہ وہ ہوتا ہے جس سے بات نکلے, لیکن جس سے بدبو نکلے وہ گٹر ہوتا ہے. منہ سے تو بدبو نہیں آنی چاہیے, منہ سے بات نکلتی ہے انسان کی. بات کا کوئی ادب ہوتا ہے, کوئی دائرہ ہوتا ہے بات کا. یہ واقعاً دہن نہیں ہے, گٹر سے بدتر ہیں. یہ ہمیشہ ان سے غلاظت نکلتی ہے باہر. اگر اس وقت امام کہتے تھے شاہ خائن ہے, یہ کہتے تھے نا یہ شیعہ ہے. وہ کہو جرنیل خائن ہے, وطن فروش ہے, دین فروش ہے, دشمن دین و اسلام ہے, کہتے نا شیعہ ہے. بلکہ کہتے ہیں شیعہ کو بچانے آیا ہے, مختار ثقفی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا عنوان اس کو دے رکھے ہیں انہوں نے. ان کوٹ سے پک پہچانے جاتے ہیں نا اہل قعود. اگر یہ امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے کیا کرتے؟ یہ سید الشہداء کے زمانے میں ہوتے کیا کرتے؟ یہ ادی مقدس نما یہ واپس گرا, ہمیں چیز را حرام میدانستان. بعض مقدس معاب, رجت پسند, متحجر, پسماندہ ذہنیت کے مالک, ہر چیز کو حرام سمجھتے تھے, سوائے حرام چیزوں کے باقی ہر چیز کو حرام سمجھتے. تبلیغ حرام ہے, اصلاح حرام ہے, امر بالمعروف حرام ہے, مبارزہ حرام ہے, ظالموں کے خلاف حرکت کرنا حرام ہے, سوائے سکوت کے, کہ سوائے سکوت واجب ہے. یعنی جو حرام ہے اس کو جائز سمجھتے تھے. وہ ہیچ کس قدرت این را نہ داشت کہ در مقابل آنہا قد علم کند, ان مقدس معابوں کے خلاف کسی کو بولنے کی جرت تک نہیں تھی, ممکن نہیں تھا کہ ان بتوں کے خلاف بولے. حضرت ابراہیم نے جو بت توڑے ہیں وہ پتھروں کے تھے, انہیں توڑنا آسان تھا. البتہ اتنا آسان بھی نہیں تھا, وہ بھی حضرت ابراہیم کا ماجرا قرآن نے ذکر کیا کہ پتھر کی مورتی توڑنا چونکہ مقدس ہے. پتھر کی مورتی مقدس تھی, وہ خدا تھا ان کا وہ پتھر. اور اگر یہ پتھر, اگر یہ مورتی پتھر نہ ہو، مقدس ہو لیکن پتھر نہ ہو بلکہ ایک انسان ہو، اور ایک عالم بھی ہو، اور ایک بڑی شخصیت بھی ہو، اور مورتی بھی ہو. پھر ابراہیم سے بھی زیادہ شجاعت چاہیے اس کو توڑنے کے لیے. وہ مورتی تھی، مقدس تھی فقط، لیکن پتھر کی تھی، خود سے کچھ بھی نہیں، فتویٰ نہیں دے سکتی تھی وہ مورتی. حضرت ابراہیم نے جو بت توڑے ہیں وہ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے، وہ اظہار نظر نہیں کر سکتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آخر یہ نہ خیر پہنچاتے ہیں، نہ نفع نہ ضرر پہنچاتے ہیں. لوگوں نے توجہ بھی کی کہ آخر یہ ہیں تو بے سود ہیں، کیوں ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن آج کی مورتی مقدس، باقاعدہ زبان رکھتی ہے یہ مورتی. ان پتھر کی مورتیوں کے فقط پرستار تھے جو ان کے پجاری تھے، جو ان کی حفاظت کرتے تھے. یہ مورتی خود ان پرستاروں سے زیادہ فعال تر خود ہے. یہ اس لیے امام فرماتے وہ ہیچ کس قدرت ان رہ نہ داشت کے در مقابل انہا قد علم کند. توجہ فرمائیں ابھی امام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. یہ وہ درد ہیں جو کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اور خون دلی کے پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. یہ مصائب ہیں جہان اسلام کے اور دنیا اسلام کے، یہ ہیں مصائب امامت. خون دلی کے پدر پیرتان، تمہارے اس بوڑھے باپ نے، چونکہ امام والد تھے امت کے، راہبر پدر ہوتا ہے امت کا. رسول اللہ کی حدیث ہے انا و علی ابوا و حاضح الامہ، ہم امت کے پدر ہیں، راہبر پدر امت ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ خون دل جو تمہارے اس بوڑھے باپ نے، یعنی میں نے، امام نے، ان متحجر رجت بسن مقدس مآبوں اور ساکت و خاموش مورتیوں کے ہاتھوں جو برداشت میں نے، شکنجے اور جو دشمنیاں اور جو زخم میں نے برداشت کیے ہیں، وہ میں نے دشمنان دین سے بھی اتنے زخم برداشت نہیں کیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امام، یہ جو امام نے شروع کی جب نہضت، تو شاہ نے مقابلہ کیا امام کا. مقابلے کا ایک طریقہ میڈیا کو استعمال کیا، جس کے بعد 15 خرداد کا معروف واقعہ قم میں، اور پھر اس کے بعد ایک تسلسل شروع ہوا، پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ یہاں کا ایک اخبار ہے، ابھی بھی نکلتا ہے اطلاعات، لیکن اب اور اطلاعات ہے، اس وقت اور اطلاعات اخبار ہے، نیوز پیپر روز نکلتا ہے. یہ شاہ کے زمانے میں بھی تھا. اس کے اندر امام کے خلاف ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور اس میں بدترین تہمت امام پر لگائی گئی تھی، شہنشاہ نے اور درباریوں نے لگائی تھی. اس کا دکھ نہیں تھا امام کو، لوگوں کو اس کا بہت دکھ ہوا. اسی وجہ سے لوگوں نے مظاہرے شروع کیے، اور حمایت امام میں پورا ایران سراپا احتجاج بن گیا. اس کے بعد سے ایران زندہ ہوا. وہ حماقت جو اس نے کی، اس کے بعد لوگوں کو توجہ ہوئی امام کی طرف، کہ بالآخر یہ کوئی شخصیت ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے شاہ صرف ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، باقی کسی کو نہیں چھیڑتا. امام کو اس تہمت کا اتنا دکھ نہیں تھا. بعد میں کمیونسٹ ہونے کی تہمت لگائی گئی، اور کیا کیا امام کو، مثلا بی بی سی اور سی این این نے بہت کچھ کہا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ مجھے جن زخموں نے سب سے زیادہ دکھایا ہے اور ابھی تک دکھ رہا ہوں، وہ ان متحجر مقدس مآب، جن کا پہلے امام نے ایڈریس دیا کہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، روحانیوں نے وابستے و مقدس نما و متحجر گرا ہم کم نہ بودن و نیستن در حوزہ یہ علمی ہستن افرادی کہ علیہ انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارن. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ حوزے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں سے، امام فرماتے ہیں، مجھے سخت ترین زخم اور دردناک ترین تکالیف ان کے ہاتھوں مجھے پہنچی ہیں. وقتی شعار جدائی دین از سیاست جا افتاد، جب دین و سیاست کی جدائی کا نعرہ اور یہ تفکر خوب جڑے پکڑ گیا اور قبول ہو گیا لوگوں کے نظروں میں، وہ فقاہت در منطق نا آگاہن غرق شد، اور فقاہت نا آگاہ اور بے خبر لوگوں کی منطق و تفکر میں تبدیل ہو گیا، فقاہت تبدیل ہو گئی، در احکام فردی و عبادی شد، یعنی غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد. جدائی دین از سیاست کر کے دین کو فقہ میں منحصر کیا گیا، فقہ کو فقط احکام فردی میں، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا جن بوتل میں بند کرنا، یہ کام کیا انہوں نے. جدائی دین از سیاست کا نعرہ لگا کر دین کو آ کر فقہ میں منحصر کیا، باقی سب دین نہیں ہے، اور فقہ کو آ کر احکام انفرادی میں فردی چند احکام عبادات میں آ کر منحصر کر دیا. وقاہرن فقیہم مجاز نہ بود کہ از این دائرے و حصار بیرون رود. فقہ کے گرد لائن ریڈ لائن لگا دی گئی کہ یہ فقہ ہے بس, یہ دین ہے, یہ فقہ ہے, اس سے باہر فقی کو اجازت نہیں ہے قدم رکھے. عوام میں بھی یہی چیز قبول ہو گئی, علماء کے اندر, روحانیت کے اندر, حوزے کے سلیبس میں بھی یہی چیز آ گئی. لہذا قدم نہیں رکھتے تھے انقلاب سے پہلے, ابھی بھی نہیں رکھتے بعض. اصول اور فقہ صرف دو اصلی اسلام ہیں, قرآن سلیبس سے باہر ہے, علم کلام سلیبس سے باہر ہے, فلسفہ نہیں ہے, سیاست نہیں ہے, باقی کوئی چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے, صرف اصول ہے اور فقہ ہے. یہ ریڈ لائن دین کی بنا کر اس کے اندر دین کو منحصر کر دیا گیا. وقاہرن فقیہم مجاز نہ بود کہ عظیم دائرے و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نمایت. بس فقی کو بھی حق نہیں بنتا کہ اس دائرے سے باہر قدم رکھے, اگر قدم رکھے گا اسلام سے باہر ہو گیا ہے, عدالت سے باہر ہو گیا ہے. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد, اور حماقت فضیلت بن گئی. جتنا احمق تر اتنا بہتر, با فضیلت تر اتنا مقدس تر اتنا مانوی. اب آپ دیکھ لیں جو نمونے ہیں مانویت کے نمونے, یا مثلا جو اچھے نمونے لوگ جن کو سمجھتے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں. ابھی مراجع میں سے بعض ہیں ایسے جو واقعا متجدد ہیں, مراجع میں سے آگاہ ہیں, اپنے زمانے سے آگاہ ہیں, زمانے کے مسائل سے آگاہ ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ہر مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں, ہر مسئلے پہ اظہار نظر کرتے ہیں. ان مراجع کی طرف کوئی مثبت نگاہ سے نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ چونکہ ہر چیز سمجھتے ہیں. مثلا بینکنگ کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں, کلوننگ کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں, نئے مسائل پیدا ہونے والے ٹیکنالوجی میں اظہار نظر کرتے ہیں, مطالعہ ہے, ہر مسئلے میں صاحب نظر ہے, رائے دیتے ہیں. ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ظاہر کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے. مانویت کس میں ہے؟ مانویت جس اس شخص کو ہے کہ جس کو اصلا ٹیکنالوجی لکھنا بھی نہیں آتا, کلوننگ کا معنی بھی جس کو معلوم نہیں ہے, یعنی اگر سمجھاؤ بھی تو اسے سمجھ میں نہیں آتا, وہ بہترین, وہ غر کے در عالم بالا و ملکوت ہے, چونکہ عالم دنیا کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے. حماقت فضیلت ہے. بزام بعض افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود کہ حماقت از سراپا وجودش ببارد. اس وقت روحانی بہت محترم ہوتا ہے جب سراپا حماقت ہو, عین بے وقوفی ماز ہو. اس کے کہتے ہیں ہاتھ بھی لگانا ہمارے اوپر, دم بھی پڑنا ہمارے اوپر. وہ کہتے تھے اس کی نگاہ میں بھی اثر ہے, احمق کی نگاہ میں اثر ہے. وَإِلَّا عَالَمِ سَيَّاسِ وَرُوحَانِيَ کاردان و زیرک کاسے زیرنی میں کاسے داشت. سیاستدان, سیاست مدار روحانی, بافہم بافراست روحانی, جو ملکی مسائل, عالمی مسائل, علاقائی مسائل, اپنے زمانے کے مسائل کو تجزیہ تحلیل کرنا جانتا ہو, لوگوں کو بتا سکتا ہو, جمعے میں, نماز میں, اپنی مثلا تحریروں میں, تقریروں میں اگر یہ بات کرتا ہو, اس کو کہتے تھے اس میں دال میں کچھ کالا ہے. روحانی بالکل احمق ہونا چاہیے اس کو. یعنی دو چیزیں لوگوں کے اندر رسوخ, ایک یہ کہ روحانی کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. سب سے افضل روحانی وہ ہے جو گدائے ماز ہو, یعنی جس کے گھر میں اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, محتاج ہو محض. چونکہ ابھی کرامات کیا ذکر کرتے ہیں روحانیوں کی, فلاں روحانی تھا اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. خوب ٹھیک ہے اس کے پاس نہیں ہوتا تھا, لیکن ننگ نہیں ہے آپ کے لیے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا. یہ فضائل روحانیت بیان کرتے ہیں. جس روحانی کے پاس کرایہ ہو کہتے ہیں وہ تو روحانی نہیں ہے, کرایہ جس کے پاس ہو سفر کرنے کا اپنا, وہ روحانی تھا. مثلا بیٹھا رہتا تھا ساری رات کے, کوئی کھانا لے کر آئے تو کھا لے, لیکن جو اپنا پکا کے کھا لیتا تھا وہ کہتے تھے اس میں دال میں کچھ کالا ہے. ایک یہ توقع ہے لوگوں کے اندر کہ روحانی ایسا ہونا چاہیے. گدائے محض, فقیر محض اور محتاج لوگوں کا. مجھے یاد ہے پاکستان میں جب مدرسے میں تھے, یہی مقدس مآب متحجر افراد میں سے ایک روحانی نما, یہ آئے مدرسے کے مسئول سے آ کر انہوں نے شکوا کیا اور پہلے تو بہت غضبناک ہوئے، بہت برہم ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا مدرسے ہیں، یہ کیا ہونے والا ہے، آخر زمان آ گیا ہے، مدرسوں کے اندر یہ کام شروع ہو گئے ہیں. ہمارے وہ بزرگوار استاد وہ خوفزدہ ہو گئے کہ شاید کسی طالب علم سے کوئی غلطی ایسی سرزاد، بالآخر جوان ہیں، بچے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. وہ واقعاً سہم گئے کہ کسی سے کوئی ایسا کام سرزاد ہو گیا ہے کہ اب آبرو مدرسہ خطرے میں ہے. بالآخر پریشان ہو گئے وہ. آخر کار انہوں نے کہا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے، کیا ان طلبہ سے کیا غلطی سرزاد ہوئی ہے؟ کہا کہ حد ہو گئی ہے، آپ کے مدرسے کے طلبہ کپڑے استری کر کے پہنتے ہیں. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ آپ بیتی ہے. یعنی جس مدرسے میں تھے اس مدرسے کے مسئول کے پاس وہ مقدس ماب ابھی بھی موجود ہے. اور پھر انہوں نے پابندی لگا دی اس پر مدرسے میں، ورود پر، کہا کہ آپ کو حق نہیں بنتا اس مدرسے کے اندر قدم رکھو. یہ سال ہر سال تک بعد میں کسی نے سمجھوتا کرایا ان کا آپس میں. یہ اعتراض تھا کہ آپ کے مدرسے کے طلبہ کپڑے استری کر کے پہنتے. ادھر سے نہیں دیکھتا کہ کس قدر تاکید ہے کہ اپنا ظاہر قابل تحمل بناؤ، نہ قابل تحمل نہ بناؤ. یعنی روحانی کو اس طرح سے، عالم کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عوامی معیار ہے عالم کا، عالم کو قرآنی معیار پہ اترنا چاہیے. یعنی یوں نہیں کہ عالم کو پاس پجیرو پہ پھرے اور لینڈ کروزر لے کر پھرے، نہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بریف کیس ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہو، کالی اینک لگا کر اور ڈنیل کا سگریٹ جیب میں رکھ کر، یہ بھی نہیں ہے شان روحانی کہ اس طرح سے ہو. نہ وہ روحانی ہے نہ یہ روحانی ہے. روحانی یعنی ایک باوقار شخصیت، باوقار شخصیت ہو، نہ محتاج ہو اور نہ مطرف ہو، نہ عیاش ہو. لیکن یہ حماقت معیار ہے. ایک یہ کہ فقیر ہو، دوسرا کہ ذہنی طور پر بالکل فیل ہو، اصلا خالی ہو، مغز اس کا بالکل نہ ہو. اس کو کہتے تھے یہ مجذوب ہے. یہ سردیوں میں بھی سلیپر پہنے ہوئے ہو جس نے، کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. یہ اگر جراب پہن لے، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایش شروع کر دی طلبہ نے، عیاش ہو گئے یہ روحانی. یہ درد ہے امام کے، امام کے درد تھے یہ. وَإِلَّا عَالِمِ سَيَّاسِ وَرُوحَانِيَ قَارْدَانِ وَزِیرَكْ، جو سوج بوجھ رکھنے والا روحانی ہو، کاسے ہی زیر نیم کاسا است. کاسے ہی زیر نیم کاسا یعنی تال میں کچھ کالا ہے. وَإِنَ از مسائل رائج حوزہ بود، حوزوں میں ایک رائج تفکر تھا یہ کہ ہر کس کاج راہ می رافت متدینتار بود، جو جاتے ہوئے کبھی درخت سے ٹکرائے، کبھی نالی میں گرے، کبھی کھمبے سے ٹکرائے، کہتے تھے یہ بالکل مجذوب در خدا ہے، یہ صحیح بندہ ہے. لیکن جو صحیح باوقار راہ جا رہا ہو، کہتے نا یہ درست نہیں ہے. یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفہ و عرفان، گناہ و شرک بے شمار میرافت. دشمنی علوم بھی تھے یہ متحجر طبقہ، مقدس مآب دشمنی علوم بھی تھے ساتھ. مثلا انگلش سیکھنا کفر تھا ان کے نزدیک. حتیٰ آغا بروجردی کو انہوں نے پریشر ڈالا. آغا بروجردی کے زمانے میں مرحوم علامہ طباطبائی فلسفہ پڑھاتے تھے، عرفان پڑھاتے تھے، اور خود آغا بروجردی نے بعض شخصیات کو انتخاب کیا طلبہ. اس وقت شخصیات نہیں تھے، طلبہ تھے، لیکن با استعداد طلبہ تھے. ان میں سے چاندے کو آغا بروجردی نے انتخاب کیا، جن میں امام موسیٰ صدر، شہید بہشتی اور یہ بعض مراجع، آیت اللہ نوری حمدانی اور اس طرح کے بعض شخصیات کو، آغائے مکارم، یہ شاگردان آغائے بروجردی، مثلا اونار قسم کے تیز تشخیص دے کر ان کو آغائے بروجردی نے ایک اسپیشل کلاس رکھی ان کے لیے، انگریزی سکھا کے ان کو مبلغ بنا کر بھیجے یورپ میں. آغائے بہشتی اسی سلسلے میں گئے تھے جرمنی میں جا کر، پھر وہاں سینٹر بھی قائم کیا انہوں نے. آغائے بروجردی واقعی بہت ہی وسیع دید رکھنے والے مرجع تھے، بہت وسیع. تفکر آغا بروجردی کا نہیں ہو سکا قوم میں رائج، بعد میں آنے والوں نے چھوڑ دیا. اور آغا بروجردی کے قابل اعتماد ترین مشاور خود امام ہوا کرتے تھے. ان مسائل میں فقط امام کو بلا کر مشورہ کیا کرتے تھے. اگر نہ بلاتے امام خود چلے جاتے تھے. کئی جگہ پر ہے کہ امام نے کہا کہ میں خود چلا گیا آغا، بلکہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی آغای بروجردی اور چند شخصیات کی کہ یہاں آ کر بعض اہم مسائل پر غور و فکر کریں. امام کے گھر میں مرجع تقلید کو بلایا کہ یہاں آ کر موعظے کے مسائل میں گفتگو کرتے ہیں. مشاور بہت عالی امام آغای بروجردی نے انہیں انتخاب کیا ہوا تھا. کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ یہ تو کفر سکھا رہے ہیں, ہم خمس دیتے ہیں ان کو کہ اسلام سکھائیں, یہ اسلام کے بجائے کفر سکھا رہے ہیں. اصل انہوں نے خمس دینا آغای بروجردی کو بند کر دیا. مجبور ہو کر آغای بروجردی نے وہ کلاس مخفی کر لی, چھٹی تعطیل نہیں کی بلکہ چھپا دی. انہیں کہا کہ نہیں ہو رہی ہے, لیکن ان طلبا سے کہا کہ کسی اور طریقے سے مثلا اس کو حاصل کرو. اور پھر عرفان و فلسفہ, آغای بروجردی پر پریشر, یہی مقدس ماب لائے. علامہ کو بلایا آغای بروجردی نے اور بلا کر کہا کہ آپ فلسفہ پڑھانا چھوڑ دیں, اسفار پڑھانا چھوڑ دیں آپ, چونکہ یہ حوضے کی فضا خراب ہو رہی ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ ایک بوری پوری خطوں کی بھری ہوئی آغای بروجردی کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور یہ آپ جواب دیں, ان کا آپ اہتمام کریں, میں چھوڑ دیتا ہوں فلسفہ پڑھانا. خطوط کی ایک پوری بوری بھری ہوئی جو اغلب ایران سے باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان میں ایک بھی فقہی سوال نہیں تھا, سب فلسفی اور کلامی توحیدی اصول دین کے سوال تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کو حل کریں, میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ مجبوراً کرنا پڑا ان کو, یہ ان مقدس مآبوں کی وجہ سے ہوا. در مدرسے یہ فیضیے, آپ دیکھیں درد امام کیا ہے, در مدرسے یہ فیضیے فرزند خرد سال مرحوم مصطفیٰ خمینی جو نجف میں شہید ہو گئے, اس وقت چھوٹے تھے امام جب مدرس تھے قم میں, تو مدرسہ فیضیہ میں امام کے ساتھ آئے, چھوٹا فرزند ان کا, اس وقت چھوٹے تھے جناب مرحوم مصطفیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ. از کوزے ہی آب نوشید, امام فرماتے میرے چھوٹے سے بیٹے نے ادھر رکھا ہوا گھڑا جو تھا اس سے پانی پیا, مٹکا رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے, اس سے پانی پیا مرحوم مصطفیٰ نے, چھوٹا سا بچہ تھا. کوزے را آب کشیدن, جا کر پاک کیا انہوں نے کوزے کو, حوض میں لے جا کر اس کو غسل ارتماسی کرایا, حوض میں کوزے کو, اس برتن کو. چرا, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ کام کیا ہے, چرا کہ من فلسفے میں گفتم, چونکہ امام اس وقت فلسفے کا درس پڑھاتے تھے, فلسفہ شرک تھا اور یہ معاذ اللہ مشرک کا بیٹا ہے. توجہ فرمائیں, یہ اس وقت ایران میں ہوا جب امام ابھی امام بھی نہیں بنے تھے, ایک مدرس تھے معمولی. یہ پہلا شرک کا حکم تھا جو امام پر لاگو کیا گیا, اور پھر پاکستان میں جا کر دیکھیں جنہوں نے امام کو مشرک کہا, لکھا امام کو. آخری مفتی امام کے شرک کے بارے میں اجماع ہے ان کا, متحجرین, یہ تحجر ہے. پہلا فتویٰ شرک بھی امام کے خلاف متحجرین کا تھا, یہ آخری فتویٰ شرک بھی امام کے خلاف متحجرین کا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فلسفہ پڑھاتے ہیں کافر ہیں معاذ اللہ, انہوں نے کہا عرفان پڑھاتے ہیں, انہوں نے عرفانی غزل لکھی ہے, اس وجہ سے مشرک و کافر ہیں, متحجر ہیں دونوں. چرا کہ من فلسفے میں گفتم, تردیدی نہ دارم کہ اگر ہمین روند ادامے میں یافت, وضع روحانیت و حوزہا وضع کلیسہا یہ قرون وسطی میں شد. امام فرماتے ہیں اگر یہی حال جاری رہتا اور اسی طرح حوضے آگے بڑھتے رہتے تو حوضے کی حالت کلیسا سے بھی بدتر ہو جاتی جو قرون وسطی میں تھی. اس کے لیے ایک پورا باب پڑھنے کی ضرورت ہے, قرون وسطی کا مطالعہ اشد ضروری ہے, تاکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ ہم کون ہیں, کہ ان قرون وسطی تو نہیں بنے ہوئے آج اس زمانے میں. قرون وسطی میں کلیسا کیا کرتا تھا, پادری کیا کرتا تھا, عالم دین کیا تھا, یہ دیکھیں. قرون وسطی کا مطالعہ بہت ضروری ہے, بلکہ مطالعے کے بجائے بھی اس کی تجزیاتی اور تحلیلی گفتگو ضروری ہے. یعنی اس کو باقاعدہ ایک درس کے طور پر قرون وسطی ایک تجزیاتی اور تحلیلی موضوع ہے جسے بیان کرنا چاہیے, کیونکہ قرون وسطی کے تحفے آج ہمارے پاس بہت ہیں. قرون وسطی کی وجہ سے, یعنی اس تفکر متحجرانہ کلیسا کی وجہ سے جو پیدا نئے مکتب پیدا ہوئے, جنہوں نے آج اسلام و مسیحیت و دین سب کو ملیا میٹ کیا ہوا ہے, جن میں سیکولرزم, لبرلزم اور یہ ساری چیزیں, یہ شیطانی دین و جمہوریت و فلاں فلاں, یہ سب قرون وسطی کے تحفے ہیں. یعنی اس وقت دین کی شکل چونکہ ایسی تھی, لہذا دین کے خلاف بغاوت ہوئی, اور یہی حال امام فرماتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے ہمارے حوضوں کا تھا. کلیسا تو اس وقت یعنی 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں ایسے تھے, حوضے آج 20ویں صدی میں ایسے تھے ہمارے حوضے، یہ عقب ماندگی تھی. یہ واضح کلیسا ہائے قرون وسطی میں شد کہ خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نہاد، خداوند تبارک و تعالیٰ نے احسان و لطف کیا ہے روحانیت و علماء پر، وقیان و مجد واقعی ہو زہارا حفظ نمود. یہ لطف خدا تھا، خدا کو یہ شجرہ طیبہ باقی رکھنا تھا حوضے کا. اس وجہ سے وہ قرون وسطائی تفکر اس کے مقابلے میں اسلام ناب آیا، اور اسلام ناب کی وجہ سے حوضے کی آبرو بنی. حوضہ آج کی صدی میں کچھ کہنے کے قابل ہو گیا. آج دیکھیں 25-30 سال پہلے کے موضوعات دیکھیں اور آج کے موضوعات. جوان ترین طالب علم آج کن موضوعات پہ سوچتا ہے، کن موضوعات پہ لکھتا ہے، کن موضوعات پہ بولتا ہے. یہ بہت بڑا تحول ہے اس مختصر سے عرصے کے اندر. ہمیں نہیں یہ معلوم کہ آج سے پہلے دیکھ لیں، مثلا آپ 30 سال پہلے کی کتابیں تلاش کریں، کتاب خانوں میں جائیں، 30 سال سے ادھر کی کوئی کتاب نہ پڑھیں، 30 سال سے پہلے کی کتابیں مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت حوضوں کے اوپر کیا صورتحال تھی. لیکن جب سے اسلام ناب امام کے ذریعے سے شروع ہوا، اس وقت سے آج دیکھیں کون سی کتابیں چھاپ رہی ہیں، کون سے مجلے چھاپ رہے ہیں، کیا مضامین چھپتے ہیں. اس وقت روحانی کوئی بات کہنے کے قابل نہیں تھا اس دنیا میں، سوائے چند محدود شخصیات کے، شہید مطہری، شہید بہشتی اور شہید صدر، اس طرح کے انگوش شمار شخصیات کے علاوہ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آج الحمدللہ مبتدی ترین طالب علم آج ان موضوعات پہ سوچتا اور بولتا ہے جو اس وقت تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے. یہ برکت ہے، اسلام ناب و انقلاب ہے یہ، اور لطف خدا ہے یہ. اولا ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی جب فلسفہ و عرفان ان کی خدمت میں پڑھتے تھے تو یہی پیغام جب صادر ہوا، وہ بزرگوار کبھی بھی نہیں آئے یہ مظاہروں میں اور ان میں، فقط اپنے درس و باس میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے. لیکن جب یہ پیغام، یہی منشور روحانیت صادر ہوا حوضے میں، مظاہرہ ہوا امام کی اس پیغام کی حمایت میں، اس دن انہوں نے درس میں اعلان کیا کہ اس مظاہرے میں شرکت کرنا ضروری ہے، اور خود بھی آئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، کلاس تعطیل کر کے آئے اور کہا کہ یہ تنہا مظاہرہ ہے جو علم کی حمایت میں ہو رہا ہے. پہلے مثلا دوسرے موضوعات پہ ہوتے تھے مظاہرے، سیاسی یا دوسرے، لیکن یہ مظاہرہ آج علم و حقانیت کی حمایت میں ہو رہا ہے، علم زندہ ہو رہا ہے حوضے کے اندر. یہ اس استاد بزرگوار کا تبصرہ تھا، اور یہ آئے، ان کے ساتھ ان کی کلاس بھی آئی، سارے شاگردان بھی آئے ان کے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس توفیق خدا پر شکر کیا کرو کہ ہم مسجد کے گراؤنڈ فلور پر بیٹھ کر آج فلسفہ پڑھ رہے ہیں. یہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ سجدہ شکر کیا کرو، عبادت میں شکر خدا بجا لایا کرو کہ مسجد کے گراؤنڈ فلور پر آپ فلسفہ پڑھ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے تہ خانوں میں چھپ چھپ کے اور شہر سے باہر اور کھنڈرات میں بیٹھ کے ادھر ادھر، کس کے ڈر سے؟ شاہ کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے؟ نہ، یہ مقدس مآبوں کے ڈر سے، یہ جنہوں نے امام کے خلاف فتوے دیے کفر و شرک کے، وہ فرماتے تھے کہ آج فلسفہ گراؤنڈ فلور پہ پڑھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہے. یہ عظمت انقلاب ایک تجلی اس کی یہ تھی کہ علوم کو رونق ملی. علماء دین باور در همین حوزه‌ها تربیت شدن و صفوف خیش را از دیگران جدا کردن. نیت میں یہ تھا کہ آج اس سارے کو ختم کرنا ہے اس موضوع کو، لیکن یہ مطالب وہ نہیں ہیں کہ انسان ان کو صورت سے گزر رہے، یعنی ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کو ہم صرف پڑھ کے اور عبارت سے گزر جائیں. کچھ مطالب رہ گئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک آدھ درس میں اس کو تمام کریں اس موضوع کو، اور پھر جمع بندی کریں گے اس موضوع کو. صلی اللہ علیہ وسلم.